سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجمار باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار نعت شریف کے رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، جب نظر آئے وہ سب گنبد، جب نظر آئے وہ سب گنبد، کہہ کے صلی علی محمد، کہہ کے صلی علی محمد، جب نظر آئے وہ سب گنبد، کہہ کے صلی اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپ چپ کے یہ مانگے دعائیں، چپ چپ کے یہ مانگے دعائیں، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپکے چپکے یہ مانگیں دعائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جانا اس طرح تجھ پر طرح تجھ پر لوٹائیں، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لوٹائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائیں، جت کتنے عالم ہوں تجھ پر لوٹائیں مدینے کی جانب کو جاؤں سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائیں تیرا درد محبت سنائیں تیرا درد محبت سنا کر کو مجنوں بنائیں تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائیں سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں لذت قرب پا کر تیری ہم لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں لذت دو جہاں بھول جائیں لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں پھر مدینے کی جانب کو در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اکثر در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اکثر اہل درد محبت کو پائیں اہل درد محبت کو پائیں در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اکثر مدینے کی جانب کو جائیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں
نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد میرے عزیزوں اس وقت جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ نگاہ بازی کا ہے بدنگاہی کا ہے وہ موبائل ہے اسمارٹ فون جس طرح حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی کی اتنی خرابیاں ہیں اتنے نقصانات ہیں کہ دائرہ تحریر میں نہیں لائے جا سکتے اب یہ انتہا سے زیادہ بڑھ گیا ہے بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے گھر گھر اسمارٹ فون ہے جہاں بچوں کو نہیں دیا جا رہا ہے وہاں بچے ضد کر رہے ہیں بلبلا رہے ہیں کہ ہمیں اسمارٹ فون دلاؤ اور جب گھر میں ماں باپ اتنے فتنے کو دیکھتے ہوئے اتنی بربادی کو دیکھتے ہوئے نہیں دلاتے تو ضد میں آ جاتے ہیں بری صحبت میں جاتے ہیں اور جگہ جگہ سنا ہے کہ وائی فائی گھر میں لگی ہوئی ہے کسی بھی عذر یا بہانے کی وجہ سے اس کا کوڈ معلوم کر لیتے ہیں اور دوسرے دوستوں کو بھی دے دیتے ہیں, اور دیکھا کہ گھر کے باہر چار چار پانچ پانچ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, معلوم ہوا کہ سب کو موبائل کا کوڈ دے دیا وہ وائی فائی کا, اور اس پہ کھیل تماشے, ویڈیو گیم, گندگیاں, سب چیز ان کی دسترس میں آ گئی ہے. یہاں تک کہ ایک طرف ایمان کے لالے پڑ گئے, دوسری طرف دیکھیے کہ جان کے لالے بھی پڑ گئے. یہ ویڈیو اور سیلفی بنانے کا شوق 18 افراد کو لیڈ ہوا, منع کرنے کے باوجود بہادری دکھا رہے تھے یہاں شمالی علاقے میں, اور سیلابی ریلے نے 18 افراد کو لقمہ اجل بنا دیا. سنا ہے کہ ان کو منع بھی کر رہے تھے اور وہ نہیں مان رہے تھے, اور ایک دوسرے کی مووی بنانے میں وہ مشغول تھے. تو یہ موبائل ہی جان کا بھی فتنہ بن گیا, جان کے لیے بھی خطرہ بن گیا. اس قدر یہ کہ اس کی اس قدر خرابیاں ہیں, اور بڑی خرابی یہ ہے کہ عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے. اب عقائد کا معاملہ آ گیا ہے کہ اب جو لوگ صحبت یافتہ نہیں ہیں, صحبت میں نہیں رہتے, ان کا دین برباد ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے عقائد خراب ہو رہے ہیں, اور وہ صحیح العقیدہ لوگوں سے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں, اور اگر ان کو سمجھاؤ تو ان کے پاس یہ جواب ہوتا ہے کہ دیکھیے فلاں صاحب ان کے 10 لاکھ فالوور ہیں, اس کے 5 لاکھ فالوور ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو حدیث پاک میں جو آتا ہے اتبعوا سواد الاعظم, کہ سواد اعظم کی اتباع کرو ہر دور میں, اور سواد اعظم کا مفہوم حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سواد اعظم کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں اکثریت ہو, بلکہ فرمایا کہ جہاں نور زیادہ ہو, حق پرستی زیادہ ہو, نور زیادہ ہو, اس کی اتباع کرو اگر سے وہ قلیل ہو. تو کثرت نور کی ہونی چاہیے, مجمع کی نہیں ہونی چاہیے. مجمع میں جاہل بھی ہیں, عالم تو شاید شاد و نادر ہی ہوتے ہیں, اس میں اکثر جاہل لوگ ہوتے ہیں. تو جاہلوں کا فالو کرنا, ان کا اتباع کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جاہل کو تو کچھ بھی چکنی چپڑی بات کر کے گمراہی کے راستے پر ڈھالا جا سکتا ہے. دیکھنا چاہیے کہ اہل علم جو حق پرست ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں, وہ کیا فرما رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں اللہ والوں سے سچا کوئی نہیں, اللہ والوں سے مخلص کوئی نہیں. یہ جتنے فتنے نکل رہے ہیں, ویڈیو بیانات اور یہ سب چیزیں, اور سنا ہے کہ ٹیم کی ٹیم بھاگ رہی ہے پیچھے ان کی ویڈیو بنانے کے لیے, اور لشکر ایک اس کا تیار رہتا ہے ہر وقت. یہ بزرگوں کی صحبت میں خود کو نہ مٹانے کا المیہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں انہوں نے بزرگوں کی صحبت میں اپنے نفس کو مٹایا نہیں, کتابیں پڑھ لی, بڑے عالم فاضل ہو گئے, اور اسی میں جو ہے وہ اپنی تقریر اور بیانات شروع ہو گئے ہیں, اور لوگوں نے چونکہ لوگوں کا من پسند دین پیش کر رہے ہیں. اسلام کا راستہ, سچا راستہ تو بھائی کڑوا راستہ ہے, تلخ دوا ہے, یہ تلخ دوا ہے اسلام کا راستہ, اللہ کا راستہ. اس میں کانٹے ہیں, اس میں پتھر ہیں, اس میں پھسلتا بھی ہے آدمی, گرتا بھی ہے, اور تلخیوں کا گھونٹ پینا پڑتا ہے. دمادم شراب علم درکشن, اگر تلخ بینم در درکشن, اللہ والوں کی شراب علم ہوتی ہے, غموں کی شراب پیتے ہیں وہ, جس کی وجہ سے وہ خوش رہتے ہیں. یہ غموں کا راستہ ہے, کانٹوں کا راستہ ہے, خاردار جھاڑیاں ہیں اس میں, اور اس میں بلندیاں ہیں تو نشیب نشیب بھی ہے, پستیاں بھی ہیں, کبھی ابھرتا ہے آدمی, کبھی ڈوبتا ہے آدمی. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, اس لیے خوشنما الفاظ سے لوگوں کو اپنے گردا کر لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ہاں اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی سے بچائے اور اللہ تعالی ہم سب کو حق راستہ عطا فرمائے. تعدد ازواج کی جو مہم چلا رہے ہیں سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ہر ایک نے کئی کئی شادیاں کی ہیں. ایسا تو نہیں ہے, بعض صحابہ بغیر شادی کے بھی رہے, بعض نے ایک ہی کی زندگی بھر. ایسا تو کوئی تاریخ میں نہیں لکھا ہم پاتے کہ ہر صحابی نے چار شادیاں کی ہوں. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اجازت تو دی گئی ہے, ترغیب بھی نہیں دی گئی بلکہ تنبیہ کی گئی ہے کہ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. ترغیب بھی نہیں ہے کہ تم کرو, بہت اچھی چیز ہے. میرے شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ تعدد ازواج کوئی سنت کام نہیں ہے. اجازت دی گئی ہے, مجبوریاں ہیں. صحابہ قوی شہوت ہوا کرتے تھے اور اتنے قوی شہوت ہوتے تھے کہ ان کو ضرورت پڑتی تھی, ایک ہی رات میں ضرورت پڑ جاتی تھی. لہذا ہم پہلوان بننے کی کوشش نہ کریں. اور میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ وہ زمانہ خون نکلوایا جاتا تھا, اس زمانے میں تو خون چڑھوایا جاتا ہے, کمزوری ہے, ضعف دماغ بھی ہے, ضعف اعصاب بھی ہے, قلت غذا بھی ہے, وساوس بھی ہیں, روزی کمانے کے مسائل بھی ہیں, لاکھوں جھگڑے ہیں. وہ ان کے ہوتے ہوئے یہ ایک اور جھگڑا پالنا حماقت کا سودا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی ہے فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَإِن خِفْتُمْ, کہ اگر تم خوف رکھتے ہو کہ تم عادل نہ کر سکو. ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ہم حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے جب دوسرا نکاح کیا تو بعض لوگوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے تو دوسری شادی کر کے دوسری شادی کا دروازہ کھول دیا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے کھولا نہیں بلکہ بند کر دیا ہے, اس لیے کہ دیکھو وہ سامنے ترازو رکھی ہے, دو گھر ہیں, تو ہر گھر کے لیے جو بھی ہدیہ آتا ہے اس کو کس طرح تقسیم کرتا ہوں, کس طرح تولتا ہوں. کہ اگر کوئی پھل آیا ہے مثلا تربوز آیا ہے تو اس کو دو حصوں میں کاٹ کے تولا جاتا ہے اور ایک حصہ ایک گھر میں بیچتے ہیں, دوسرا حصہ دوسرے گھر میں بیچتے ہیں. کپڑا آتا ہے تو اس کو کاٹ کے برابر ایک حصہ ادھر ایک حصہ ادھر. اگر دو تربوز آ گئے تو دونوں کو آدھا آدھا کاٹ کر تولا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہر تربوز کا ایک حصہ گھر میں بھیجا جاتا ہے, آدھا اس کا آدھا اس کا, تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دانا زیادہ میٹھا ہو کوئی پھیکا ہو. اب ایک گھر میں پھیکا ہی پھیکا چلا جائے, ایک گھر میں میٹھا, تو لہٰذا ان دونوں کو دو میں تقسیم کر کے ایک حصہ اس کا ایک حصہ اس کا وہ بھیجتا ہوں. کیا تم سے اس قسم کا عدل ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف نہیں ہے, پیشی کا خوف نہیں ہے, حساب کتاب کا خوف نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم عدل نہ کر سکو, عدل بہت بڑی چیز ہے بھائی, عدل نہ ہوگا تو ظلم ہوگا, اور الظلم ظلمات یوم القیامہ, یہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا. تو اس سے ڈرتے نہیں ہیں, پیشی کا خوف نہیں ہے, بے خوف ہو کر اپنی تقریر اور خطابت اور جو ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں بیانات کے اندر, اور لاکھوں فالوور پیدا کر لیے. اور ہمارے قریبی ایک میرے استاد ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ لوگ روتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم ان کے کہنے میں آ گئے اور اب ہم سے سنبھل نہیں رہا معاملہ, ہم کیا کریں. وہ کیا کہیں گے, بھائی ان کو جاؤ انہیں سے پوچھو جنہوں نے تمہیں مشورہ دیا ہے کہ اب یہ ہم یہاں پھنس گئے اب کیا کریں. ایک گھر سنبھل نہیں رہا, دو گھر کیسے سنبھالیں گے, ایک گھر سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, بچے پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے. غرض یہ کہ یہ سب دھوکہ ہے میرے دوستوں. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں کبھی بھی دوسرا نکاح نہیں کیا, اور باقی ان کی حیات کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ تکوینی راز ہیں, وحی الہی سے آپ نے نکاح کیے. اور زیادہ تر بیواؤں سے کیا. صرف ایک ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمائی تھی, باقی سب کی سب بیوائیں تھیں. یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں, ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے, بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں فرمائے ہمارے یہاں بیوہ سے نکاح کرنا بڑا عیب مانا جاتا ہے. بیوہ کا نکاح کرنا یا بیوہ سے نکاح کرنا ایک عیب کی بات مانی جاتی ہے. غرض یہ کہ یہ سب فتنے قیامت کے قریب اٹھیں گے اور اٹھ رہے ہیں, اور سبب اس کا بزرگوں کی صحبت سے اعراض اور استغنا ہے, اپنے آپ کو مٹانا نہیں. بلکہ ہم کچھ ہو گئے ہیں, ہم کچھ ہیں, یہ مرض تکبر کا مرض شیطانی مرض ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. غرض یہ کہ یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے. اور فقہاء کرام نے لکھا ہے, میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر عدل بھی کر سکے تب بھی اولا پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرنا اولا نہیں ہے. فقہاء نے لکھا ہے. کیوں؟ کہ پہلی بیوی کو دکھ ہوگا. اس کی بڑی اہمیت ہے, یہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کسی کا دل توڑنا, کسی کے دل میں خنجر گھونپ دینا, یہ بھی کوئی چیز ہے. بس اندھا بھون اپنا مطلب نکالا آیت کا اور اس کے پیچھے چل دیا. وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا کا جز غائب ہی کر دیا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز حیات تھا اس سے ہٹ کر چل رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے دوسرے نکاح کی اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کو دکھ ہوگا, اجازت نہیں دی. حالانکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ انتہائی قبیح الشہوت تھے, باوجود اس کے آپ نے اجازت نہیں دی. یہ سب باتیں کس لیے ہیں؟ ان کو تو دبا دیتے ہیں, ان کو زبان پر نہیں لاتے ہیں. وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا کو دبا دیا, بس یہی بتا دیا کہ چار شادیاں کرنی چاہیے. تو کرنی چاہیے کا لفظ نہ تو قرآن پاک میں ہے نہ احادیث میں ہے, بلکہ تنبیہ کے ساتھ یہ اجازت دی گئی ہے, تنبیہ کے ساتھ, خاص تنبیہ کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر رکھیں. اور اس موبائل کی جو خرابیاں ہیں, میں نے وہاں اسلام آباد میں بھی عرض کیا تھا یہاں بھی, اور اس میں کوئی کہنے کی بات تو نہیں ہے, سب جانتے ہی ہیں کہ اس کی خرابیاں اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ یورپین ممالک اور امریکی جو کلچر ہیں جانوروں سے بھی بدتر, کیونکہ وہ لوگ ان کے دماغوں پر شہوت اس قدر طاری ہے کہ انہوں نے زندگی کا گویا مقصد ہی اپنی انٹرٹینمنٹ ان کی گویا ایک ہی رہ گئی ہے, ایک شراب اور ایک زناکاری. یہاں پر 18 سال سے کم عمر کا نکاح منع کر دیا, قانون پاس کر دیا, اور وہاں 10 سال کے زنا ہو رہے ہیں. اس سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے, اس میں اور اس میں کیا فرق ہے, ایک حلال کام کر رہا ہے اور ایک حرام حرام در حرام کر رہا ہے. میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ مغربی ممالک کا کلچر اس موبائل کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک گلوبل ویلیج بن گیا ہے, کہ جو چیز مغرب میں ہے وہی چیز مشرق میں پائی جا رہی ہے, وہی شمال میں ہے وہی جنوب میں. یہ موبائل نے ایسا کنیکٹ کر دیا ہے پوری دنیا کو کہ ان کا کلچر یہاں پر اڈاپٹ کیا جا رہا ہے چپے چپے پہ. گاؤں میں بھی ان پڑھ لوگ اسی کلچر کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, جانوروں سے بھی بدتر. امریکن کلچر کی خبر ہے, یورپین کلچر کی خبر ہے, اسلامک کلچر کی کوئی خبر نہیں, قرآن کی کوئی خبر نہیں, احادیث کی کوئی خبر نہیں, رسول نے کیا فرمایا کوئی خبر نہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. کامیابی کا راستہ کون سا ہے کوئی پرواہ نہیں, خواہشات نفس کی اتباع کرنی ہے. یہی ان کا معاملہ ہے کہ خواہشات نفس نفسانی کے اندر وہ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ جانوروں کو بھی مات کر دیا, جانوروں کو بھی مات کر دیا. اور شہوت کے تقاضے پورے کرنے میں انہوں نے اتنی انتہا کر دی ہے کہ اب ان کو اس سے آگے کوئی تلاش کریں، جستجو ہے کہ اور بھی کوئی طریقہ ایسا ہو جس سے ہماری شہوت پوری ہو، لیکن ہم کو اب کہاں تک راستہ ملے گا؟ لہذا جانوروں کے ساتھ بدفعلی اور غیر انسانی حرکتیں، یہاں بھی یہ شکایتیں پے در پے چلی آ رہی ہیں، پے در پے کیا بتاؤں، یہ اس موبائل کے اندر گندگیاں دیکھ دیکھ کر، بظاہر داڑھی بھی ہے نمازی بھی ہیں، لیکن شکایت آ رہی ہے کہ جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہیں بیویوں کے ساتھ، کیا ہے کہ وہ دیکھ دیکھ کر شہوت بھڑک گئی، اور وہ حلال طریقے سے آگے بڑھنا ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کا حکم تو ہے کہ اللہ کی حدود ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ، وہ حد سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ جو میں بار بار سلام کرتا ہوں اس عورت کی عظمت کو جو نو مسلم تھی اور اس نے کہا کہ مسلمان آج ہمارا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، جس معاشرے کی بد جانورانہ اخلاق کی انتہا سے ہم بیزار ہو کر اسلام کی طرف آئے ہیں، مسلمان ابھی اس انتہا کی طرف عروج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. تو اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، بہت بچنے کی ضرورت ہے، اور بچنے کا طریقہ صحبت بزرگا ہے، اور اطلاع حالات اور اتباع تجویزات. دوا تلخ ہوتی ہے، جتنا بیماری سنگین ہوتی ہے اس کی دوا تلخ ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی مرض ایسا ہو جاتا ہے جس کے لیے چیر پھاڑ بھی کرنی پڑ جاتی ہے، تو انسان اس چیر پھاڑ کو برداشت کرتا ہے اس امید پر کہ ہم صحت مند ہو جائیں گے. جان کی قیمت ہے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی بھی قیمت عطا فرما دے کہ جان سے بھی زیادہ ہمیں ایمان کی قیمت ہو. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مال دے کر جان بچا لو اور جان دے کر ایمان بچا لو، ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، جان کی بھی حفاظت فرمائے، عزت آبرو کی بھی حفاظت فرمائے. اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، اور بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ والوں کے صحبت میں آ جائے، رحمت کے سائے میں آ جائے. اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت کا سایہ جس پر ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ کا فضل جس پر مرتب ہو جاتا ہے، وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، تباہی سے، بربادی سے، گمراہی سے بچ جاتا ہے. یہ ایک واحد ذریعہ ہے گناہ سے حفاظت کا، اپنے ایمان کی حفاظت کا، اپنے عقائد کی حفاظت کا، اور سیدھے اور سچے راستے کی حفاظت کا، اور اس پر استقامت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اطلاع حال میں جھجکے نہیں. الحمدللہ وہاں جہاں بھی میں ابھی دوستوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، اپنے گھر والوں کو گھر والا کتنی بھی نصیحت کرے اس کا وہ اثر نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہے کہ خود تقریر کرنے کے بجائے، خود بحث مباحثہ کرنے کے بجائے، گھر والوں کو کسی اللہ والے کی صحبت میں لے جایا کریں، بیان میں لے جایا کریں، خوش آمد درآمد کرنی پڑے، کچھ لالچ دینی پڑے کھلانے پلانے کی. یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس سے اثر ہوتا ہے، ہم خود کہیں اس کا اثر وہ نہیں ہوگا. جب کوئی اللہ والا یا اس کا غلام کچھ بات کہے گا یا کوئی دوسرا ہی نصیحت کرے اس کا اثر ہوتا ہے. اولاد میں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ باپ کتنا بھی اولاد کو سمجھائے نہیں سمجھتی، لیکن باہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ بیٹا یہ چیز بری ہے، اچھی بات نہیں ہے، اس کو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر گھر میں تعلیم کرنی ہو تو بیان نہ کرے بلکہ کتاب پڑھ کے سنائے، بزرگوں کی کتاب، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ مرد بھی صحبت کا اہتمام کریں اللہ والوں کی، اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی کبھی کبھی بیان میں لایا کریں، ان کی صحبت، بیان جو ہے ان کا پردے سے بیان ان کی صحبت کے قائم مقام ہے. شہر کے بیان سننا صحبت کے قائم مقام ہے عورتوں کے لیے پردے سے. تو یہ طریقہ. اور وہی تصویر کشی کا معاملہ جو ہے یہ بھی مختلف ہی ہے، لیکن ہم سے ابھی کسی بچے نے سوال کیا کہ آپ کے سلسلے میں اس کو حرام کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ علماء اس کو جائز کہہ رہے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے، ایک طرف کی بات جو اپنے مطلب کی بات ہے وہیں کیوں ہم چپکے ہوئے ہیں، جہاں علماء اس کو جائز کہہ رہے ہیں وہیں کتنے علماء اس کو حرام بھی تو کہہ رہے ہیں. یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے علماء حرام کہہ رہے ہیں؟ اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو آخرت کا معاملہ ہے، اگر غلطی کر کے پہنچ گئے آخرت میں اور وہاں اعلان ہو گیا کہ آپ تو غلطی کر کے آئے ہیں، پھر اس کی تلافی ہم نہیں کر سکیں گے. لہذا احتیاط اس میں ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. 10 گلاس پانی کے صاف شفاف پانی، ٹھنڈا پانی رکھا ہے، پیاس شدید لگی ہے، ہمارے شیخ کی مثال ہے رحم اللہ تعالیٰ کہ اس میں آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں پانی پینے کے لیے، شدید پیاس ہے، ٹھنڈا پانی ہے اور بالکل طلب صادق ہے. آج جیسے ہی بڑھا ہے کسی نے کہا کہ ان 10 گلاس میں سے کسی ایک میں زہر ملا ہوا ہے، یہ معلوم نہیں کہ کس میں ہے لیکن یقینی طور پر ایک گلاس میں زہر ملا ہوا ہے، تو آپ کون سا گلاس پسند فرمائیں گے اٹھا کر پینا؟ وہاں جو ہے آپ پیاس میں تڑپتے رہیں گے لیکن اس پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. 10 کے 10 گلاس رکھے ہیں، کسی میں شبہ کے طور پر بھی آپ کے شاید اس میں نہ ہو، شاید اس میں نہ ہو، وہاں آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ بھائی اس وقت جان کا معاملہ ہے. تو ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے. جہاں علماء اس کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے فتنہ کس قدر فتنہ پھیل رہا ہے تصویر کشی سے، یہاں تک کہ بخاری شریف کا ختم ہے اس میں موویاں بن رہی ہیں، سیلفیاں بن رہی ہیں، ہار ڈال کے اپنے تصویر کشی کر رہے ہیں اور اہل علم لوگ بھی پروفائل میں اپنی بن ٹھن کے تصاویر لگا رہے ہیں. تو یہ خود نمائی کا مرض ہے، خود نمائی. دین کی روح تو بالکل اس کے خلاف ہے، دین کی روح بالکل نہیں ہے، اخلاص بالکل نہیں ہے، بلکہ بالکل غیر اخلاص ہے موبائلوں پر اپنی تصویریں لگانا. تو جس طرح کسی نے اس کو جائز کہہ دیا ہے اور بعض لوگ جو ہے اہل حق کہلاتے ہیں وہ اپنے ویڈیو بیانات دے رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ، لیکن کتنے علماء نے اس سے رجوع بھی کیا ہے، کتنے اہل فتاوی نے اس کو حرام کہا ہے. میرے پاس الحمدللہ کم از کم ایک درجن دارالافتاء کے فتاوی اس کے حرام کے ہیں، وہ کہیں جائز بھی کہا جا رہا ہوگا لیکن کم سے کم 12 اور جمع کروں تو اور بھی ہو جائیں، وہ اس کے حرام کے ہیں. اب آپ کہاں جائیے گا کہ نفس کی خواہش یہی ہے کہ تصویر بنواؤ، لہذا ہم اس کو تصویر کے معاملے میں اس کو فالو کر لیتے ہیں، طلاق کے معاملے ایسا کرتے ہیں وہ زیادہ سے کہتے ہیں ان کو فالو کر لیتے ہیں. تو یہ تو دین نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، خواہشات نفسانی کا نام دین نہیں ہے. تو تصویر سے بہت بچنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، کہ سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن مصوروں کو دیا جائے گا. اور فتاوی میں لکھا ہے کہ جو عرف میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ تصویر تو تصویر ہے اور تصویر کا حکم حرام کا ہے، بات ختم ہو گئی. اب یہ نان ڈیجیٹل اور ڈیجیٹل کی جو تفصیص ہے وہ جو تحقیقات کرتے ہیں وہ جانے، لیکن تصویر عرف میں تصویر ہے. اب میں اگر موبائل میں آپ کو عکس لوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصویر؟ کہ بھائی ہماری تصویر بنا رہا ہے، پاسپورٹ کی تصویر بنائے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہماری تصویر ہے؟ آپ موبائلوں میں چل رہی ہے اس سے دے دیتے ہیں تصویر، تو تصویر نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب عرف میں یہ اس کو تصویر مانا جاتا ہے، فتاوا میں لکھا ہے کہ وہ حرام ہے. بس ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، اپنا اپنا فعل ہے، لیکن ہمارے لیے احتیاط کا مذہب، ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے احتیاط کا مذہب سب سے اچھا ہے، احتیاط. اس لیے جانداروں کی تصویروں سے اپنے بچوں کے، بعض کہتے ہیں کہ بچہ ہی تو ہے، تصویر تو جاندار کی ہے، جاندار بچہ جاندار ہے یا غیر جاندار ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں، لیونگ تھنگز اینڈ نان لیونگ تھنگز. تو بچہ جو ہے کیا نان لیونگ تھنگز میں آتا ہے؟ ہمارے حضرت والا صاحب رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک کتاب کا ٹائٹل کتب خانے سے وہ لائے، وہ اس پہ چڑیا بنی ہوئی تھی یا کبوتر بنا ہوا تھا، حضرت ناراض ہوئے کہ یہ تم نے تصویر کیوں لگائی اس پہ، انہوں نے کہا حضرت حلال جانور ہے. حضرت اتنا آج تک وہ بات یاد آتا ہے کہ حلال جانور کی تصویر جائز کہاں سے ہو، تصویر تو تصویر ہے. تو بعض لوگ کہ بچے کی تصویر لگاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی بچہ ہی تو ہے، جاندار کی تصویر منع ہے، چاہے بچہ ہو بڑا ہو. اچھا ویڈیو بیانات کے اندر یہ مجھے نہیں معلوم، میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی ویڈیو بیان دینے والے نے یہ وضاحت کی ہو کہ عورتیں ہم کو نہ دیکھیں، مجھ کو نہیں معلوم کہ وہ ایسی تصویر کرتے ہیں، یعنی بس تصویر جائز ہو گئی تو انہوں نے سمجھا سب کچھ جائز ہے، اسی کا یہ فتنہ ہے کہ ارجن بھی جو ہے ہاتھ میں تصویر ہے اور مرد کو نامحرم مرد کا بیان سن رہی ہیں، حرام کام کر رہی ہیں، اور ان کو بھی اتنا خیال نہیں کہ اگر کرنا ہی ہے یہ کام تو ایک دو گناہ کی جگہ ایک گناہ رہ جائے گا، چلو تصویر کا گناہ تو اپنی جگہ ہے لیکن وہ کم سے کم نامحرم نہ دیکھیں، بار بار وہ کہیں کہ ہمیں عورتیں نہیں دے عورتوں کا دیکھنا چاہیے، نہیں اس مسئلے میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں، کسی سے پوچھو کسی مسلک سے پوچھو کہ نامحرم کو دیکھنا جائز ہے، کوئی بھی مسلک نہیں کہے گا کہ جائز ہے، حرام ہے بالکل، تو یہ ہر خاص و عام ہر مرد و عورت بیانات دیکھ رہی ہیں اور وہ وضاحت بھی نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے بھی نہیں، بس تصویر جائز ہے لہٰذا عورت بھی دیکھ رہی ہے مرد کو، مرد بھی دیکھ رہے ہو کہ وہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ ننگے جسم بھی دیکھنا جائز ہے، کیوں تصویر ہے وہ بھی تصویر ہے، یہ بھی تصویر جب جائز ہے تو بس ٹھیک ہے کپڑے ہوئے نہ ہو کیا ہے، یہ کہانی پہنچتے میں بہت آگے بڑھ گئی ہے، ظلم انسان اپنے اوپر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، نیک سمجھ عطا فرمائے، میرے شیخ دامت برکاتہم نے تاکید سے فرمایا ہے کہ میرے تعلق والے جتنے لوگ ہیں وہ ان دونوں مضامین کو خوب پھیلائیں، اور ہمیں انتظار ہے شدید کہ حضرت والا کے مدلل ملفوظات انشاءاللہ آنے والے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم پڑھ کر سنائیں گے، اور تمام اہل تعلق کو حضرت نے یہ تاکید فرمائی کہ جو کوئی مجھ سے تعلق رکھتا ہے ان دونوں مضامین کو پھیلائے، تعدد ازواج ایک سے زائد شادی کرنا کوئی سنت نہیں ہے، نہ ہی اس کی کہیں ترغیب آئی ہے، یاد رکھو اجازت ہے لیکن تنبیہ کے ساتھ، اور باقی اپنا فعل ہے بھائی، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں چار کریں، مرضی ہے آپ کی، اگر پاگل ہونا چاہتے ہیں جلدی اور غیر تو غیر، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی وقت سے پہلے آپ مر جانا چاہتے ہیں پاگل ہونا جانا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ آپ کی مرضی، تو جی تو پاگل ہونے میں کوئی کسر نہیں ہے اگر ایسا کیا تو، یا تو پھر حق تلفی ہوگی، یا تو پاگل ہو جائے گا یا پھر حق تلفی ہوگی، اور حق تلفی جو ہے پھر اس کا بڑا کڑا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور عین طریقہ کافر کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو کہ عین طریقہ سنت ہے، اکابر کا طریق عین طریق سنت ہے اور کمال اعتدال کے ساتھ ہے، طریق سنت بکمال اعتدال، یہ ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے، طریق سنت بکمال اعتدال، تو اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عین سنت کے مطابق جو ہمارے اکابر کا طریق ہے اس پر استقامت عطا فرمائے، اس پر جینا مرنا نصیب فرمائے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور کارٹونوں کے بارے میں تمہیں پہلے بھی بہت کہتا تھا، درمیان میں وہ بات کبھی کچھ مضامین غالب ہو جاتے ہیں کبھی کچھ، لیکن آپ سب پرانے لوگ ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کارٹون بچوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، سب سے بری چیز ہے کہ ان کی بنیاد میں آپ گناہ کی ابتدا رکھ دیتے ہیں، گناہ کی ابتدا کارٹونوں کے اندر جو بے حیائی خاموشی کے ساتھ بچوں کے اندر پھیل جاتی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں، تو کارٹون کو معمولی گناہ نہ سمجھیں، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور اپنی اولاد کو اس سے بہت بچا کر رکھنے کی ضرورت ہے، اولاد کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا رنگ رلیاں منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دنیا اللہ کو یاد ہی کرنے کے لیے ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، رنگ رلیاں ہماری جنت میں جمع ہیں، ہاں جو یہاں حرام رنگ رلیاں منا رہے ہیں قیامت کے دن وہ ان عیش و عشرت سے رنگیلیوں سے محروم رہیں گے، اور جو یہاں اپنے کو قابو میں رکھے ہوئے ہیں وہ وہاں ہمیشہ کی عیش و عشرت اور رنگرلیوں میں رہیں گے. اب سودا کر لو کہ کون سا سودا چاہیے, تھوڑے دن کی حرام لذت چاہیے خدا نخواستہ, یا ہمیشہ کی یہ عیش اور آرام والی اور لذت والی زندگی چاہیے. سودا کرنا پڑے گا, وہ چاہیے تو یہ قربان کرو, یہ چاہیے تو وہ قربان کریں, ہے نا. خواجہ صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے کہ لطف دنیا کے ہیں کہ دن کے لیے, کھونا جنت کے مزے ان کے لیے, یوں کیا تو نے تو اے دل ناداں, تو نے گل دیے تن کے لیے, ہے نا. اپنی قیمتی چیز گنوا دی اور گھٹیا چیز تم نے لے لی, کیسا بیوقوف آدمی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سلیم عطا فرمائے. وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال یا ایها الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ جاءت الرادفہ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیه. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب دو تہائی رات گزر جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور فرماتے اے لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, زلزلہ آیا اور اس کے پیچھے آتا ہے آنے والا, اس کے پیچھے آتا ہے پیچھے آنے والا, موت آ پہنچی ماں ان احوال کے جو اس میں ہیں, موت آ پہنچی ماں ان احوال کے جو اس میں ہیں. تشریح میں میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے والوں اور غافلوں کو اس حدیث میں تہجد کی تاکید فرمائی ہے, اور زلزلہ آنے کا مطلب قیامت کے قرب کا بتانا ہے, اور اس میں اشارہ ہے کہ سونا موت کے مشابہ ہے. جو علامت نفخہ اولا, یعنی جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو سب انسان مر جائیں گے, تو یہ مشابہ موت کے ہے. علامت اس سے معلوم ہوا کہ سونا جو ہے وہ علامت نفخہ اولا یعنی اول سور پھونکنے کی, اور جاگنا نفخہ ثانیہ یعنی جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی اور سارے مردے اٹھ جائیں گے تو یہ جاگنا اس کے مشابہ تھا. اور یہ دونوں نشانی قیامت ہیں جو سونے اور جاگنے میں موجود ہیں. بس ہر رات عبرت حاصل کرنی چاہیے. ایک حدیث میں وارد ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے. پھر جاگنے کے بعد کی دعا جو وارد ہے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں زندگی دی بعد موت دینے کے, اور اس کی طرف حشر و نشر کے لیے جانا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سونے اور جاگنے میں حشر و نشر کی علامات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں جمعے کی سنتوں کا بیان ہے. غسل کرنا, اچھے اور صاف کپڑے پہننا, مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا, مسجد پیدل جانا, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا, کوئی فضول کام نہ کرنا یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لاہو لائٹ نہ کرنا, خطبے کو غور سے سننا. علاوہ نہیں جمعے کے دن جو سورہ کاف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا, اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. ہماری اولادوں میں سے جو حفاظ ہیں یا ہم میں سے کوئی حافظ ہیں اس کے لیے تو بہت آسان ہے, سورہ کاف پڑھ لیا کرے جمعے کو. جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جو بچہ بھی نیک کام کرے گا اس کو اجر و ثواب پورا ملے گا, تو بچوں کو بھی ترغیب دیں جو حافظ ہو گیا ہے اس کو پڑھے, اور جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطائے صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کے ساتھ کے بیان میں نعمت و رحمت الہیہ کا اتمام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائے مرض حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہوا, اور بعض کے نزدیک حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر, اور بعض کے نزدیک ریحانہ کے گھر, یہ آپ کی کنیز تھیں, اور پیر کے دن ابتدا ہوئی, اور بعض کے نزدیک ہفتے کے دن, اور بعض کے نزدیک بدھ کے دن, اور کل مدت مرض بعض نے 13 دن کہے ہیں, بعض نے 14, بعض نے 12, بعض نے 10. میرے نزدیک اس اختلاف میں تدبیق یہ ہے کہ مرض کی بالکل ابتدا کو بعض لوگ خفیف سمجھ کر شمار نہیں کرتے, بعض لوگ شمار کرتے ہیں,
اب سب اقوال جمع ہو جائیں گے. اور مرض درد سر سے شروع ہوا اور اس میں بخار بڑھ گیا, اور آپ کو جو خیبر میں یہودیوں نے گوشت میں زہر دیا تھا اور آپ نے تھوڑا سا تناول فرمانے کے بعد جب انکشاف ہوا چھوڑ دیا تھا, آپ نے اس مرض میں یہ بھی فرمایا کہ اس زہر کا ہمیشہ اثر ہوتا رہا مگر اب اس نے اپنا پورا کام کر دیا ہے. تو اس معنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر سے شہادت ہوئی. چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بعض سلف اس کے قائل تھے, اور بعض ضعیف روایات میں آپ کا مرض ذات الجنگ آیا ہے, اور بعض روایات میں خود آپ کے ارشاد سے اس کی نفی آتی ہے. بعض علماء نے وجہ جمع میں یہ کہا ہے کہ ذات الجنگ کا اطلاق دو مرضوں پر آتا ہے, ایک جو ورم حار سے ہو, دوسرا جو اضلاع کے درمیان ریخ کے احتباس سے ہو. اول کی نفی ہے, دوسرے کا اثبات. چنانچہ ابن سعد کی روایت میں تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصرہ یعنی درد کوکھ کا دورہ ہوتا تھا, اس میں شدت ہو گئی. جب مرض میں شدت ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا, اور انہوں نے 17 نمازیں پڑھائی کل, اور درمیان میں ایک وقت نہایت تکلف سے آپ نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھائی, اور ایک روز صحابہ کے رنج و غم کو سن کر باہر مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ کر بہت سے وسایا اور نصائح ارشاد فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ عرض کر دیا, مجھے بھی عمل کی توفیق دے, تمام مسلمانوں کو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے, گناہوں سے بالکل حفاظت فرما دے. اللہ ہم سب کو جز فرما کر, ہماری اولادوں کو جز فرما کر, ہماری قیامت پر کی آنے والی نسلوں کو جز فرما کر, اولیاء صدیقین کی خط انتہا مقدر فرما دے, اور اولیاء صدیقین کے سے اعمال نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.